نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور بھائیوں آدمی کی کامیابی دنیا کی اور آخرت کی یہ تقوی پر ہے فرد جو ہے شخص جو ہے یہ کامیاب ہوگا تقوی پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مجموعہ جو ہے یہ کامیاب ہوگا اجتماعیت پر اور اتحاد پر مسلمانوں کا مجموعہ اجتماعیت پر ہے اتحاد پر ہے تو مجموعہ کامیاب ہوگا یعنی مجموعے کے جو مسائل ہیں وہ اس سے دور ہوں گے اور اس سے حل ہوں گے فرد کا بننا ایسا ہے جیسے اینٹ کا بننا مجموعے کا بننا ایسا ہے جیسے اینٹوں کو جوڑ کر گھر بنانا اینٹ بنی ہوئی نہیں ہے تو پھر گھر بھی نہیں بنتا اینٹ صحیح بنی ہوئی نہیں ہے تو گھر بھی صحیح نہیں بنتا اینٹ پکی ہوئی نہیں ہے اینٹ کچی ہے اینٹ ڈھیلی ڈھالی ہے گھر بھی ڈھیلا ڈالا ہے تو فرد بنتا ہے تقوی سے اور مجموعہ بنتا ہے اتفاق اور اتحاد سے اور اتحاد بنتا ہے تقوی سے یہ بھی عجیب بات ہے اتحاد بنے گا وہ بھی تقوی سے اس لیے یہ جو آیت ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو متفرق مت ہو لا تفرقوا کا مفعول محذوف ہے لا تفرقوا بالاعتصام بحبل اللہ رسی پکڑنے میں متفرق مت ہو آپس میں متفرق مت ہو یہ نہیں بول رہے یہاں پہ یہ بھی بولے ہیں دوسری جگہ بولے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم آپس میں نہ لڑو لڑو مت تم کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا وزن ختم ہو جائے گا تمہاری ویلیو نہیں رہے گی مل کے بھی رہو لیکن مل کے رہنے کا راز واعتصموا بحبل اللہ والی آیت میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑنے میں متفرق مت ہونا مطلب رسیاں الگ الگ نہیں کرنا ہر آدمی اپنے اپنے فہم کو یہی اللہ کی رسی ہے بولا تو ہر ایک کی رسی الگ ہو جائیں گی جتنے سر اتنے رسیاں ہو جائیں گے تو اجتماعیت نہیں آئے گی اتحاد نہیں آئے گا اس میں اس لیے یہاں پر ہے ولا تفرقوا الا تفرقوا فی الاعتصام بحبل اللہ اللہ کی رسی کو پکڑنے میں متفرق نہیں ہونا تو اللہ کی رسی کیا ہے وہ صحیح جاننا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا جو ہے نا وہ کنفرم طریقے پر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی ہے کیا معاملے میں اللہ کی رسی کیا ہے معاشرت میں اللہ کی رسی کیا ہے عقیدوں میں اللہ کی رسی کیا ہے عبادتوں میں اللہ کی رسی کیا ہے حقوق میں اللہ کی رسی کیا ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے. تحقیقی علم کے ذریعے سے رسی کو پہلے جاننا پہچاننا اللہ کی رسی کو, پھر اس کو سب مل کے پکڑنا. جب اللہ کی رسی کو متعین ہو جانے کے بعد میں جب سب مل کے پکڑیں گے تو اس سے اتفاق کریٹ ہوگا, اس سے وحدت آئے گی. جس کو سب مل کے پکڑے نا بھائی, اس کو مل کے پکڑنے سے وحدت ہوگی, وہ ایک ہی چیز کو پکڑ رہے ہیں. یہ ہے مطلب آیت میں. تو تقویٰ بنتا ہے میرے, فرد بنتا ہے تقوی سے, تقویٰ بنتا ہے اور فرد کی کامیابی اور مجموعے کی کامیابی ہوتی ہے اتفاق اور اتحاد سے, اور اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے اللہ کی رسی کو متعین کر کے اس کو سب مل کے پکڑنے سے. اور یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دعوت سے. یہ دونوں چیز, فرد کے اندر تقوی کا آنا اور مجموعے کے اندر اجتماعیت کا آنا, وحدت فکر میں آ جانا سب کا, وحدت قلوب میں آ جانا, یہ دعوت سے ہوتا ہے. اس لیے اس کے بعد ہے ولتکم منکم امتم یدعون الی الخیر, پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, ڈرنے کا حکم ہے, اور مرنا مت مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. عجیب حکم ہے, مرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا فرما رہے ہیں جیسے ہمارے بس میں ہے. ہمارے بس میں کہاں ہے مرنا؟ بات کا مطلب یہ ہے کہ مرنا تمہارے بس میں نہیں ہے, لیکن تقوی تمہارے بس میں ہے. لہذا ہر وقت تقوی میں رہنا, پتہ نہیں کب مرنے کی نوبت آئے گی. یوں ہے وہ بات کا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم مرنا مت, تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے مگر اسلام کی حالت میں, مگر فرما برداری کی حالت میں. اسلام سے مراد فرما برداری کی حالت, اطاعت کی حالت, ماننے والی حالت, مخالفت والی حالت پر نہیں مرنا اسلام ماننے کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلام لے آؤ. پیغمبر ہیں, فرمایا اسلام لے آؤ. اسلام لے آؤ کا مطلب جس امتحان سے تمہیں گزارا جا رہا ہے اس امتحان میں پورے اترو, جو بولے وہ کرو, جو بولا جائے وہ کرو. اسلام اس کو کہتے ہیں کہ جو بولا جائے وہ کرے بندہ, جب بولا جائے تب کرے, جیسا بولا جائے ویسا کرے. ان تینوں میں سے ایک میں بھی گڑبڑ ہوئی تو اسلام نہیں رہتا. جو بولے وہ نہیں کر رہا بندہ, اسلام نہیں رہا, یعنی اسلام کی حقیقت نہیں رہی, اسلام کا کمال نہیں رہا, اس کا حسن نہیں رہا. جب بولے تب نہیں کر رہا. فجر کی نماز صبح میں پڑھو بولے, 12 بجے اٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تب نہیں ہوا نا کام, یہ ٹائم میں ہونا. جیسا بولے ویسا کرنا, جو بولے وہ کرنا, جب بولے تب کرنا, جیسا بولے ویسا کرنا. تو جو بولے وہ کرنے میں کیا کیا بولے یہ جاننا پڑے گا, جب بولے تب کرنے میں کب کب کیا کیا بولے وہ جاننا پڑتا ہے, جیسا بولے ویسا کرنے کو پھر الگ سے جاننا پڑتا ہے کیسا کرنے کو بولے ہیں. اس لیے دعوت کی صفتوں میں سے ایک صفت علم ہے. ہر مسلمان میں تحقیق کا جذبہ آ جانا, ہر مسلمان میں معلوم کرنا, ڈر آ جانا, اندازے سے کام کرنے کی عادت نہیں رہنا, چلتا چلے گا, شاید ایسا ہے, ایسا ہوں گا, میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو. ایسا آدمی ہمیشہ غلطی کرتا ہے, چونکہ کچھ کو کچھ اندازہ تو ہے نہیں. یا ایسے آدمی سے پوچھ لیا جس کو معلوم نہیں ہے, جو خود ہی بولنے کا بتانے کا عادی ہے. آپ صرف یہ بولو میرے کو شوگر ہے, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے مشورے آ جاتے ہیں. ایسا کھاؤ, وہ کھاؤ, وہ کریلا کھاؤ, وہ بھنڈی کھاؤ, وہ یہ کرو, وہ کرو. ارے بھائی تم سے پوچھ رہا کون ہے؟ حکیم صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے علاج چل رہا ہے. تو دنیا میں دین کے معاملے میں آپ کسی بھی ٹیبل ٹاکنگ میں 4 آدمی ٹیبل کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ایک بات چھیڑ دو, उसके बाद जितने फतवे होने हैं ले लो। हर आदमी मुफ्ती, हर बड़े, हर एक बड़ा मौलाना, फिर अपनी अपनी राय। मेरा ख्याल ऐसा होना चाहिए, इससे नहीं होता। तहकीक के जज्बे में ये होता है कि आदमी में डर आ जाता है और डर आने के बाद में बिल्कुल अथेंटिक जगह पर जाके मालूम करता है, और अथेंटिक बात मालूम करने में भी इख्तिलाफ हो जाता है तो उसमें भी फिर उसमें अथेंटिक में अथेंटिक करता है, साटिंग का काम होता है उसमें भी। बीमारी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर डॉक्टर में फर्क होता, फिर एक डॉक्टर की दवा दूसरे डॉक्टर को लिया के बताए तो अरे कौन लिखा जी, ये डॉक्टर है कि हजाम है, एक साहब मेरे को खुद बोले सोए। एक डॉक्टर साहब की दवा लिया के दूसरे डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने अरे कौन लिखा जी, ये डॉक्टर है कि हजाम है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को हजाम बोल रहा। उसमें भी फिर तहकीक करनी होती है थोड़ी सी, एतमाद के असबाब तलाश करने पड़ते हैं, किस पे भरोसा करना, किस में अकल, किसका इल्म ज़्यादा सही है, किसके किसके जो है ना पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा शिफायाब हुए हैं, किसके बारे में खुद डॉक्टरों की राय अच्छी है। खुद डॉक्टर बोलते हैं भाई वो फलाना डॉक्टर वाकई बहुत अच्छा है। वो इसी वजह से किताबों में लिखा हुआ है कि किसके इल्म पर आप भरोसा करोगे मसला मालूम करने में, किसके फतवे पर भरोसा करोगे। तो इसलिए तहकीक का जज्बा आना ज़रूरी है। दावत की सिफात में से एक सिफत यह है कि हर मुसलमान में, जिस पर उम्मत मुस्लिमा को जिन सिफतों पर मेहनत कराना है, जिसकी आदत डालना है, जिसे मानूस करना है, जो पैदा होना है उम्मत में, वो ये है कि हर ईमान वाले में तहकीक का जज्बा आ जाए और उसमें पूछ के चलने का जज्बा आए और डर आए, बेहतियाती ना हो जाए। उसने फरमा मन खाफा अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिल, जो डरता है वही रात से चलने लगता है और जो रात से चलता है वो मंजिल पर पहुंच जाता है, यानी मोहतात हो जाता है। जिसमें डर होता है उसमें एहतियात होती। तो इसलिए हबलुल्लाह को मुतय्यन कर लेना, फिर उसको मजबूत पकड़ना, तो फिर उससे इज्तिमाइयत आती है, और फिर उस इज्तिमाइयत से जो काम होते हैं मेरे दोस्तों, जवाब नहीं है उसका, और उसका रौब पड़ता है, उसे अल्लाह की मदद उतरती है, उससे दुश्मन मुतासिर हो जाता है, उससे कामों में बरकत हो जाती है। मुशाहिदा कर ले सकते हैं आप कभी भी। और ये फ़र्द के अंदर यह सिफत और मजमूए के अंदर वो सिफत दावत से आती है। तो पहली आयत में इत्तकुल्लाह है, दूसरी आयत में वातसिमु बिहब्लिल्लाह है, तीसरी आयत में वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना, क्या है वो, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, खैर की तरफ बुलाना है, दावत का काम होना है। और उस खैर के अंदर मज़ीद वजाहत है, या अमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर, क्योंकि खैर में उमूमियत है, वो भी होने का है। इसी वजह से पहले खैर की दावत देके फिर अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर होता है। उसमें खैर के ऐलान में आप देखेंगे कि भाई हम सब की कामयाबी दीन पर चलने में है, ये दावत इलल खैर है, हम सब की कामयाबी दीन पर चलने में है, दीन पूरा फैला हुआ ज़िंदगी को। फिर नमाज का जिक्र आ गया तो अमर बिलाम बिल मारूफ हो गया, नमाज छोड़ने की वही सुनाया तो नहीं अनिल मुनकर हो गया, वगैरह वगैरह। दावत की मेहनत का नतीजा वो अफराद में नेकी का रुझान आना है, अल्लाह का डर आना है, अल्लाह की अजमत दिल में आना है। इसलिए तकवे की बुनियाद क्या होगी फिर वो जानना पड़ता है। और जब तक बंदे के अंदर मेरे दोस्तों तकवे की बुनियादें नहीं आएंगी, दो ही हैं तकवे की बुनियादें, ईमान और आमाल सालिहा। ईमान बन जाना यानी यकीन बन जाना, यानी फिक्र बन जाना, यानी ज़हनियत बन जाना, यानी मिजाज बन जाना, यानी ज़ौक बन जाना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा ईमान वैसा यकीन, जैसा यकीन वैसा मिजाज, जैसा मिजाज वैसा ज़ौक, और इसके ताबे होता है सोचना, इसके ताबे होता है इरादा, उसके ताबे होता है अमल। ये एक चैन है पूरा यहाँ से वहाँ तक। इस्लाम ये चाहता है कि सबसे पहले आपके जहन में क्या है, तासुर किसका है दिल में, سوچ میں کیا چیز ہے، بھروسہ کس پر ہے، کرنے والا کس کو سمجھ رہے ہیں، کس کی خوشی ہونے سے اور ناراض ہونے سے ڈر ہے اور امید ہے، خوش ہونے سے امید ہے اور ناراض ہونے سے ڈر، کس کے خوش ہونے سے امید ہے اور کس کے ناراض ہونے سے ڈر ہے، اگر انہیں ناراض ہو گیا تو کام خراب ہو جاتا بھائی، کس کا ڈر ہے؟ اگر مخلوق میں سے کسی کا ہے تو ایمان بنا ہوا نہیں ہے، اگر مخلوق میں سے کسی سے امید لگی ہوئی ہے تو ایمان بنا ہوا نہیں ہے، یعنی کمال نہیں ہے اس میں، بہت ہی ڈھیلا ڈھالا کچا پکا ہے، اور یہ صرف عقل کے اعتبار سے ہے، عقلی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے کس سے امید ہے اور کس سے خوف ہے، حسی اور طبعی اعتبارات الگ ہوتے ہیں اس میں، حسی اور طبعی اعتبارات کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، سننے والے بھی بولے ہاں بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اوپر سے سانپ گر گیا کیا ہوتا، نہ مولانا بولنے کے اس میں رہتے نہ ہم سننے کے اس میں رہتے، سب اٹھ کے بھاگ جاتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کوئی سانپ کا بچہ بھی اگر آ گیا نہ ادھر ادھر، حالانکہ بچہ ہے بلکہ معلوم ہے ابھی اس میں زہر بھی نہیں بنا، ابھی کیا کاٹیں گا انہیں، اور بہت سے سانپ تو کاٹنے والے بھی نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے کو نہیں معلوم ہے کہ انہیں کاٹنے والا ہے کیا نہیں ہے، 85% کاٹنے والا نہیں ہے سانپ، صرف 15% کاٹنے والے ہوتے ہیں، اور پھر یہ چھوٹے بچے میں تو زہر بھی نہیں ہے، مگر وہ اگر آ گیا مجمع میں تو ڈر کا یہ عالم ہے، چونکہ سانپ کے نام سے ڈر ہے، بچھو کے نام سے ڈر ہے، طبعی طور پر آدمی متاثر ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ حس کے سلامت رہنے کی علامت ہے، آپ کے حواس صحیح ہیں تو آپ ڈریں گے، آپ کے حواس صحیح ہیں تو آپ ڈریں گے، چونکہ انسان کو جن حواس پر بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مرغوب چیز کی طرف وہ لپکے گا اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیز سے وہ چمکے گا، اگر حادثہ صحیح ہے تو ایسا ہوگا، اس حادثے کے برخلاف جب ہوتا ہے، جب غلبہ ہوتا ہے کسی چیز کا، مغلوب الحال جو ہے نا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا جو غلبے میں ہیں کسی چیز کے، جو بزرگوں کے واقعات ہیں نہیں ڈرنے کے، وہ مغلوبیت کے ہیں حال سے، عام حالاتوں میں نہیں ہے بات وہ، اور بعض مرتبہ کرامت اور تصرف کے طور پر ہے، وہ ایک تیسری چیز ہے، اس میں بھی ڈر نہیں ہوتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے اس مخلوق پر کنٹرول مل جاتا ہے، پھر ڈر نہیں رہتا، جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، راستے میں ساتھیوں سے بچھڑ گئے، استنجا کے لیے گئے ہوئے تھے، ساتھی بولے کہ تم آپ، وہ ساتھیوں سے بولے آپ چلتے رہو میں ابھی فارغ ہو کے آ رہا ہوں، وہ فارغ ہو کے آئے اور اتفاق سے راستہ کا کچھ نکڑا ایسا تھا وہ کہ وہ لوگ نکل گئے دوسری طرف، اب یہ استنجا سے فارغ ہو کے دیکھے تو کیا ہے، ادھر گئے یا ادھر گئے یا کدھر گئے سمجھ میں نہیں آ رہا، جنگل میں ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نشیب و فراز ہوتا ہے، جھاڑیاں ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کدھر گئے، اب یہ پریشان ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اتفاق سے ایک شیر جو ہے نا وہیں جنگل میں ان کو نظر آیا، اس کو جا کے کان پکڑ لی اور یہ بولے کہ میں اپنے صحابہ سے چھوٹ گیا ہوں، میرے ساتھیوں سے چھوٹ گیا ہوں اور میں صحابی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھلا اس سے کہا میں محمد کا صحابی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کدھر گئے، شیر کا کان پکڑ کے بول دیے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، اس نے دم ہلانا شروع کر دیا اور آگے چلنے لگا، یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، تھوڑی دور جانے کے بعد میں اس کو تو سب راستے معلوم تھے، شیر کو جنگل کا آدمی ہے، جنگل کا حیوان، اور اس نے جیسے ہی صحابہ کو دیکھا اس نے پھر دم ہلا دیا، وہ ایک راستے پہ نکل گئے، یہ ایک راستے پہ نکل گئے، بے شمار واقعات ہیں اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں، کرامت الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، یہ اپنی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کرامات الاولیاء معجزات الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی برکت سے کسی ولی کے ساتھ کرامت کا واقعہ ہوتا نا تو ان کا معجزہ ہوا نا، وہ حق ہے، وہ اس میں وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کر سکتے ہیں۔ کبھی کرامت کا انکار کرنے میں جلدی نہیں کرنا، ہاں گھڑی ہوئی کرامت ہے، کبھی فرضی بھی ہوتے نا، یہ لگا دیے وہ لگا دیے، تو اس کا تو ظاہر ہے کہ اسے احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی طرف صحیح کرامت منسوب ہو جائے نا تو اس میں انکار کرنے میں جلدی نہیں کرنا، کیونکہ کرامت کے انکار کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار، کیونکہ کرامت میں فاعل اللہ ہے، تو اس میں وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کر سکتے ہیں، تو اللہ کیا نہیں کر سکتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ایسے ایسے واقعات کرامتوں میں ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور بڑے واقعات پیش آتے ہیں، دعوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ بے شمار کرامتوں کے واقعات پیش آئے، خاص طور پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو جماعتیں نکلی ہیں ان کے حالات، چونکہ جماعت والوں کے حالات سنانے سے احتیاط برتی جاتی ہے، نہیں سناتے کیونکہ اپنی ذاتی خوبیاں تھوڑی بولنی ہوتی ہیں، اپنی فضیلت سنانے کے لیے تھوڑے نکلے ہوتے ہیں جماعت میں، تو اس وجہ سے، مگر ہوتا دعوت کے کام کی خصوصیت ہے کہ اس میں کرامتیں بہت پیش آتی ہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ اس کا کیا لنک ہے، وہ ہے لنک اس کا اعمال نبوت میں سے ہونے کی برکت ہوتی ہے خاص، تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ ہی میں نہیں آتی لیکن ہوئی ہیں اور تواتر سے ثابت ہیں، ہوگی وہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کی ایک عجیب کرامت کتابوں میں ہے، وہ معتبر ذرائع سے ہے، بعض ولی جو ہوتے ہیں وہ ان کی روح جو ہے نا عالم ارواح سے زندہ یعنی باشعور ہونے کی حالت میں آتی ہے، شعوری کیفیت میں آتی ہے، وہاں سے ہم لوگوں پہ عالم ارواح کا کچھ یاد نہیں ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم ارواح کا پورا یاد تھا، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں کہاں تھا، میرے سامنے کون تھا، میرے پیچھے کون تھا، میری دائیں طرف کون تھا، میری بائیں طرف کون تھا، وہ مجھے یاد ہے، حضرت علی کا ملفوظ ہے یہ، ان کو عالم ارواح پورا یاد تھا، ان کو دائیں طرف بائیں طرف والا بھی یاد تھا، تو حضرت عثمان ہارونی جو بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ اجمیری کے پیر و مرشد، ان کا بھی حال ایسے ہی تھا، وہ ادھر سے آتے ہو خطی باشعور تھے، وہ ان کو مادرزاد ولی کہتے ہیں، پیدائشی ولی، تو انہوں نے اپنی ماں کے خواب میں آ کے یہ کہا کہ میں ننگا پیدا ہونا نہیں چاہ رہا ہوں، انہوں نے بولے بھائی یہ انسان کے اختیار میں تھوڑی، اور ننگا پیدا ہونا بری بات تھوڑی ہے کوئی، نہیں بولے میرے کو حجاب ہے تھوڑا سا تکلف ہے، تو بولے میں کیا کر سکتی ہوں، خواب میں ہو رہی بات اماں سے، تو بولے آپ ایک کام کرو روئی کی گولیاں نکل لو، تو بولے رحم کدھر، بچے دانے کدھر، پیٹ کدھر، اگر میں روئی کی گولی نگلوں بھی تو تم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے، تو بولے نہیں آپ نگل لو بقیہ کام آگے چھوڑ دو، آپ روئی کی گولیاں نگل لیے، جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی پیدا ہوئے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ڈائپر میں تھے، روئی لپٹی ہوئی تھی ان کی پوشیدہ جسم پر پورے، ابھی ایک جگہ ایک صاحب سنا رہے تھے ایک واقعہ، کہ بھائی یہ مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دوسرے صاحب کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہو، ارے بھائی ان کو نہیں پتا ہے یہ بات کہ دوسرے جب دیگر اولیاء کے ساتھ جو کرامتیں ہوں گی وہ نبی کا معجزہ ہے، حضور ہی کا معجزہ ہے، تو وہ تو ڈفرینٹ ہو گئی نا بھائی، ڈفرینٹ شکل میں آئے گا تو ہی نیا معجزہ ہوگا نا، وہ پھر سرکار کے ساتھ کیوں نہیں ہوا وہ اللہ کے مصلحت ہے، ان کے ساتھ کیوں ہو گیا وہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، اللہ پاک کے اپنے کاموں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ مصلحتیں الگ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ارحاسات بھی بہت ہوئے، ارحاسات کہتے ہیں ان کرامتوں و معجزوں کو جو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ظاہر ہوئے، ان کو ارحاسات کہتے ہیں، اصحاب الفیل کا واقعہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہی ہے نا بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معجزات میں سے جو اصحاب فیل کے اوپر ہاتھی والا ابرہا کے اوپر جو پتھر پڑ جو تباہی ہوئی نا بربادی ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. وہ ان کو ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, لیکن عام معاملہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بندے ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے, الوہیت سے بچانے کے بعد الوہیت کے گمان اور عقیدے سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ بہت سی چیزوں میں بہت عمومی برتاؤ اللہ نے کیا ہے سرکار کے ساتھ, ورنہ خاص سے خاص ہو سکتا تھا. آپ پیدا ہی نہیں تھے, آنا ہوتے آسمان سے آ جاتے, چونکہ ولادت نوری تو آپ کی بہت پہلے ہو چکی ہے, ولادت جسمانی آپ کی بات کی ہوئی ہے, ولادت نوری تو آپ کی بہت پہلے کی ہے, آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کامل ہو جاتا ہے تو غیر کا تأثر نہیں رہتا. یہاں سے بات نکلی تھی, یہ غیر کا تأثر طبعی طور پر نہیں ہونا یہ مراد نہیں ہے. طبیعت جس کی طرف لپکنا ہے لپکے گی, طبیعت جس سے چمکنا ہے چمکے گی, بدکنا ہے بدکے گی, اور وہ حادثے کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے, حس کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے وہ. لیکن ذہنی طور پر قلبی طور پر عقلی طور پر کسی کا تأثر آدمی کے دل میں نہیں رہنا. دل مضبوط ہونا, ذہن مضبوط ہونا عقیدے کے اعتبار سے, کسی سے دوستی ہو کسی سے تعلق ہو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے مجھے جب تک وہ نہیں چاہے. یہ کوئی منسٹر ہو کوئی وزیر ہو کوئی بادشاہ ہو صدر ہو حاکم وقت ہو بہت بڑا بزنس مین ہو بہت پیسے والا ہو اس کے خوش ہونے سے کام بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. اس سے میری دوستی ہو جائے تو کام بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. یہ ایمان کے خلاف ذہنیت ہے. اور اسی طریقے سے مرعوبیت اور ڈر یہ بھی مخلوق کا نہیں رہنا ہے. تقوی کی بنیاد میں سب سے پہلے ذہنیت ہے, فکر ہے, یقین ہے. یقین کا لفظ اصطلاحی ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ بولتے ہیں, میں ذرا اصطلاحی لفظ سے ہٹ کے دوسرے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ اس مضمون کو ہم زیادہ اور زیادہ اچھے طریقے سے پکڑ سکیں کور کر سکیں. مزاج میں کیا چیز ہے, تأثر کس چیز کا ہے دل میں, کسی سے ڈر نہیں رہنا ہے, نہ بادشاہ کا نہ حکومت کا نہ طاقت کا نہ نقصان والی شکلوں کا, سانپ اجدا بچھو فلاں فلاں کسی کا بھی نہیں. ان کا اگر حکم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور اگر ان کا حکم ہے پھر بچاؤ کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. جو تکلیف پہنچنے کی ہے وہ تو پہنچے گی, جب انہوں نے طے فرما دیا تکلیف پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے, جب انہوں نے فرما دیا تکلیف نہیں پہنچنا ہے تو نہیں پہنچنا ہے. انتشار کے زمانے میں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کیسے آنا ہوا, کہنے لگے ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کی نگرانی کریں, حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں. اختلاف کا زمانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو گے نگرانی کر کے, نہیں تھوڑا سا حفاظت کا انتظام ہو جائے گا. تو فرمایا کہ کس سے حفاظت کرنے کا ارادہ ہے, اللہ سے یا زمین والوں سے, آسمان والے سے یا زمین والوں سے؟ کہنے لگے آسمان والے سے کون کرے گا, زمین والوں سے کریں گے. اور میں اگر آسمان والے نے حفاظت کا طے کیا ہے تو زمین والے کیا کریں گے, اور اگر آسمان والے نے حفاظت نہیں کرنا طے کیا ہے تو زمین والے کیسے بچا لیں گے؟ جاؤ آرام کرو, سب کو بھیج دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حفاظتی دستہ نہیں رکھنا چاہیے, حفاظتی انتظامات نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان پر اس کا غلبہ, وہ ایک کیفیت تھی ان کی. ان حضرات کے حالات دوسرے قسم کے تھے بالکل. قیاس پاکارا قیاس از خود مگیر, گرچہ مانت در نوشتن شعر و شیر. بڑے لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو, اگرچہ کہ دیکھنے میں شعر اور شیر ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. شعر آباشت کے آدم می خورت, آدم را خورت, شیر آباشت کے آدم می خورت. شیر منے دودھ, شیر وہ ہے کہ آدم کا آدمی اس کو کھاتا ہے, اور شیر وہ ہے کہ آدمی کو وہ کھاتا ہے. دیکھنے میں وہ بھی شعر لکھتے ہیں یہ بھی شعر لکھتے ہیں, اس کو پڑھتے شعر اس کو پڑھتے شیر. تو بڑے لوگوں پر قیاس نہ کرو کا یہی مطلب ہوتا ہے. جب عام بڑے لوگوں پر نہیں کر سکتے تو سرکار پر تو کون کرتا ہے, تو لوگ خامخواہ بدنام کرتے ہیں ان کو. ان کو بات حقیقت دوسری ہوتی ہے. اصل بات میرے دوستو یہ ہے کہ تأثر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کا ہمارے قلوب سے نکل جائے, اس کی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بغیر محنت کی کیفیت ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ خلاصہ ہے بات کا. ایمان کے اندر ایمان کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا تاثر اپنے اندر سے نکلنا اور اللہ ہی کے اوپر اعتماد کا قائم ہو جانا, یہ محنت چاہتا ہے اور یہ محنت مسلسل چاہتا ہے. ایک مرتبہ چاہ کے تھوڑی محنت کر کے اگر کیفیت آ بھی گئی, پھر دنیاوی ماحول میں جب آدمی ہوتا ہے نا تو پھر وہ مغلوب ہو جاتی ہے, پھر بھول ہو جاتی ہے, اس میں پھر ذہول ہو جاتا ہے. وہ 10-15 سال پہلے کب کے چار مہینے لگا کے آئے تھے, تو اب کیا تمہارا ٹھیکہ بن گیا کہ اب تمہارے ایمان میں کمزوری نہیں آئیں گی؟ کبھی وہ تاثر جو ہے نا ویسے ہی رہ جائیں گا, کوئی لکھائی پڑھائی نہیں ہوئی, ہوئی تو بتاؤ. ایک سال میں تبدیلی آ جاتی ہے, تم تو 10 سال کی بات کر رہے ہو, 5 سال کی بات کرو, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 سال پہلے 4 مہینے لگے تھے, اب انہیں بولتا میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, میں 4 مہینے والا ہوں, میں پرانا ہوں. ارے نہ تجھے 4 مہینے کی حقیقت کا پتہ چلا, نہ تجھے پرانے پن کا پتہ چلا. محنت مسلسل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جس آدمی کو اس محنت سے حقیقت اگر حاصل ہوئی تھی تو پھر اس کو بعد میں بولنا ہی نہیں پڑتا دین کی محنت کے لیے. دین کی محنت کے لیے بولنا پڑ رہا ہے کا مطلب یہ کہ وہ رنگ یا تو ختم ہو چکا ہے یا اتنا پھیکا پڑ چکا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا. بعض مرتبہ بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی پھیکی پڑ جاتی ہیں کہ پڑھ ہی نہیں جا رہی, کیا کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, یا وہ ختم ہی ہو چکا ہے پورا, پانی سے دھل گیا. ہم متاثر ہونے والی مخلوق ہیں, ہم متاثر ہوتے ہیں. پیغمبر صرف وہ متاثر نہیں ہوتے, وہ مؤثر ہوتے ہیں, یعنی اللہ پاک نے ان میں تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ صرف دوسروں پر اثر ڈالتے ہیں. پوری دنیا باطن سے بھری ہوئی ہو, ان کی شخصیت متاثر نہیں ہوگی, لیکن میں اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کے, جس طرح کے لوگوں کے ماحول میں ہم رہنا اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں, رہنا سہنا کرتے ہیں, اس طرح کے اثرات کو لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نمازیوں کے, ذکر والوں کے, تقوی والوں کے, مسجد کے, دعوت کے ماحول میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا رنگ تھوڑا سا ویسا ہو جاتا ہے, اور اگر ہم یہاں سے نکل کے دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو ویسا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بار بار مذاکرے کرنے پڑتے ہیں, اسی وجہ سے دعوت کے کام میں مسلسل لگے رہنا پڑتا ہے, اسی لیے اجتماع ہوتے رہتے ہیں, اسی لیے تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں, اسی لیے روز کا مشورہ ہوتا ہے, اسی لیے مسلسل کام کرنا ہوتا ہے. یہ روحانی غذا ہے, جیسے جسمانی غذا مسلسل چاہیے ایسے روحانی غذا بھی مسلسل چاہیے. یہ روحانی غذا کا انتظام ہوتا ہے. تو اپنے ایمان بنانے کی ایک محنت, ایمان میں نورانیت لانے کی, ایمان میں کیفیت لانے کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانے کی, اور یہ تعلق بڑھتے 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 تعلق پکا ہو جائے, مستحکم ہو جائے, وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. وہاں تک جانا ہے, کیونکہ وہاں جانے کے بعد میں پھر واپسی نہیں ہوتی. العارف لا یرتد, پلٹتا نہیں. جس آدمی پر پلٹنے کا واقعہ پیش آیا وہ جائی پہنچا ہی نہیں تھا, یہ بولتے ہیں صوفیہ. بورنگ کرتے 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 بعض جگہ پر تھوڑا بہت کچا پن آتا ہے, لیکن سمجھتے پانی نکلتا چاہے, پھر مٹی شروع ہو جاتی ہے, مگر اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ پیور پانی نکلتا ہے. پھر جتنا زیادہ اندر گئے اتنا زیادہ جوش اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے, تب اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی. مگر یہ بورنگ جو ہے وہ ہر جگہ کی الگ الگ ہے, کہیں 150 فٹ پہ ہے, کہیں 300 فٹ پہ آتا ہے پانی, کہیں 700 فٹ پہ آتا ہے, کہیں 1300 فٹ پہ آتا ہے. اپنے حیدرآباد میں جو ہے 1300-1400 سے لے کے 150 تک کا ہے, لے رہے بنی ہوئی ہیں پانی کی, اور بعض بعض جگہوں پہ 50 پہ 40 پہ 20 پہ بھی ہے. خود ہمارے رشتہ داروں میں ایک جگہ 20 فٹ پہ ہی ہے پانی, اور 50 سال سے ہے, آج تک سوکھا ہی نہیں ہو کبھی, اللہ کی شان ہے. ہر انسان کی زمین جو ہے, ہر انسان کا دل اس کی زمین ہے, اور ہر انسان کے دل میں معرفت کا جو پانی نکلنے والا ہے, تعلق مع اللہ کا, وصول الی اللہ کا جو پانی نکلنے والا ہے, وہ کتنے فٹ پہ ہے نہیں معلوم, یعنی کتنے مجاہدے کے بعد ہے نہیں معلوم, کتنے خروج کے بعد ہے نہیں معلوم, کتنے 4 مہینوں کے بعد ہے نہیں معلوم, کتنے چلوں کے بعد ہے نہیں معلوم, کتنا لگنے کے بعد ہے نہیں معلوم. ہر آدمی کا الگ الگ ہے, اس کی عادتیں الگ ہیں, اس کی صفت الگ ہے, اس کا مزاج الگ ہے, اس کے ساتھ چیزیں جمع ہیں, اس کا جو ماحول ہے, دوست احباب ہیں, وہ الگ ہے. اس کے اعتبار سے کسی میں قساوت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے, کسی کی استعداد کمزور ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، یہ سلسلہ لگا ہوا ہے. ادھر کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ہمیں پورا یوں ہو جانا پڑ رہا ہے آہستہ آہستہ بیان کرتے کرتے. یہ جتنا بنتا ہے میرے دوستو آدمی اندر سے اپنے دل کے اعتبار سے، اتنا زیادہ آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور جتنا کم بنتا ہے اتنا کم محبوب ہوتا ہے، اور اگر بالکل نہیں بنا تو بالکل محبوب نہیں ہوتا ہے. اور جب محبوب نہیں ہوگا تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا، جب خوش نہیں ہوگا تو اللہ کی نعمتیں اس کو نہیں ملیں گی. اللہ کی نعمتوں کا اور نعمتوں میں درجے بندیاں ہیں، اللہ کی نعمت کا اور نعمتوں کی درجہ بندیوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور ان کے رضا اور ان کی خوشی سے متعلق ہے. جس درجے وہ راضی ہوں گے، جس درجے وہ خوش ہوں گے، اس درجے نعمتیں ملیں گی، جنت کے درجے ملیں گے. اور کتنے کیسے وہ خوش ہوں گے؟ جتنا زیادہ ایمان بنے گا، یقین بنے گا. اور آدمی کا بننا وہی ہے، اس کے بغیر آدمی کے بننا نہیں ہے. آدمی کا بننا نہ اس کی شکل صورت سے ہے، آدمی کا بننا نہ اس کے پیسوں سے ہے، نہ اس کی بلڈنگوں سے ہے، نہ اس کی گاڑیوں سے ہے، نہ اس کے سامانوں سے. یہ سامانوں کا بننا ہے. کسی کے پاس گھر بن گیا تو آدمی نہیں بنا، گھر بنا. مر جائے گا یہ آدمی تو بنا ہوا گھر باہر رہ جائے گا، بغیر بنا ہوا انسان اندر چلا جائے گا. فرشتے پوچھیں گے کہ کیا بن کے آیا؟ وہ کہتے ہیں میں بنا کے آیا، باہر رہا تھا اتنے سال، یہ یہ پراپرٹیاں بنایا. فرشتے پوچھ رہے تو کیا بنا؟ باہر اندر کہیں پہ بھی رہا ہوں گا مگر کیا بنا تو؟ تو بولے نہیں میں بنا کے آیا. میرے کو چھوڑو، میں دیکھو لا کے دکھاتا ہوں آپ کو. کہاں سے چھوڑتے ہو؟ ایک ہی مرتبہ کا سفر ہے دنیا میں، ایک ہی مرتبہ ہم آئے ہیں اور ایک ہی گاڑی کے ساتھ آئے ہیں. یہ ہماری جو باڈی ہے، یہ کار ہے جو ہمیں دی گئی ہے دنیا میں کام کرنے کے واسطے، یہ ایک ہی وقت دی گئی ہے، اس کو ریپیئر کر کے چلانے کا ہے. کبھی ایکسیڈنٹ ہو کے ایک دم کپا ہو جاتی ہے تو وہاں کا وہیں ختم ہو گیا معاملہ، اور کبھی یہ کہ مٹھار مٹھار کے کبھی کلچ خراب ہے، کبھی وہ خراب ہے، کبھی یہ خراب ہے. ایک صاحب کے گھٹنے میں درد تھا ہمارے دوستوں کے، معاملہ بھائی کیا قصہ ہے؟ تو بولے چھرے کٹوریاں مار کھا گئے، بولے پورے چھرے کٹوریاں خراب ہو گئے. بولے جیسے سائیکل کے پہیا ہے نا، اس کے اندر چھرے ہیں، اس کی کٹوریاں ہوتی ہیں، سب واقعتا چھرے کٹوریوں کی مانند ہے یہ ساری چیز. تو انسان کے جو آسا وہ ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے، صرف ایک سسٹم ہے اس میں. شاید آپ نے کبھی ڈاکٹروں سے سنا ہوگا، انسان کی باڈی ایک ہی مرتبہ دی گئی ہے لیکن اس کے اندر رینیو ہونے کا سسٹم ہے ایک. ہر 10 سال میں پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے. ہر 10 سال میں جتنے خلیے مرنا تھا مر کے نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم 10 سال تک اپنے ناخن جمع کریں، اپنے بال جمع کریں، اپنے غسل کے وقت میں جو پسینے سے جو میل اپنا نکل رہا ہو وہ جمع کریں، تو ایک پتلا پورا اپنا بن جاتا. یہ لکھا، یہ بعض ڈاکٹروں سے میں نے سنا. مگر یہ ہے کہ یہ جسم ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے، پھر نہیں ملنے والا ہے. پھر تو وہ بعد میں اسی کو اٹھایا جائے گا، حشر اسی جسم کا ہونے والا ہے. فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ پاک جو زندہ کریں گے تو وہ اسی جسم کو اٹھائیں گے اور روح کو اس کے ساتھ میں پھر ملائیں گے، اور جسم اور روح دونوں اس وقت غالب رہیں گے. یعنی جسم بھی دکھے گا، روح بھی دکھے گی. اب تو نہیں دکھتی نا روح، لیکن جب آخرت میں روح نظر آئے گی تو مشاہد ہے، دونوں کی حیثیت مستقل ہو جائے گی وہاں پہ، کیونکہ وہ بھی مستقل رہنے کے لیے، یہ بھی مستقل رہنے کے لیے ہو جائے گا. یہاں پر جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے. مگر ظاہر ہے کہ جسم کے اندر کام کرنے والی روح ہی ہے. روح میں خوشبو ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، جسم کے اندر بدبو ہوتی ہے اور ظلمت ہوتی ہے. اس لیے روح نکلتے ہی اس کے اندر بدبو شروع ہو جاتی ہے. جب تک انسان میں روح ہے اس وقت تک جو ہے نا خوشبو ہے، حیات ہے، اس میں زندگی ہے. تو ایک ہی مرتبہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، بار بار نہیں ہے ہم، بار بار نہیں پیدا ہوتے، اور ایک ہی جسم کے ساتھ میں بھیجا گیا ہے. یہ ایک ہی مرتبہ کا چانس ہے. اس میں انسان کا بننا جو ہے وہ الگ چیز ہے، سامان کا بننا الگ چیز ہے. ہم سے جو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے وہ یہ کہ سامانوں کے بننے کو ہم انسانوں کا بننا سمجھ رہے ہیں. نہیں، سامان کا بننا الگ ہے، اور انسان کے بننے کا تعلق اس کے دل سے ہے. اور دل کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے یقین کا بننا، دل کے اندر آنے والے تأثر کا بننا. دل کے بننے سے بھی مراد ہمارے دل کا بننا نہیں ہے، ہماری سوچ کے اعتبار سے نہیں ہے، دل کے بننے سے مراد ہے ان کے علم کے تو انہوں نے جو بننے کا اصول ضابطہ مقرر فرمایا اس کے حساب سے بن جانا، پھر اس کے ساتھ ایسا بننا وہ کہ سارے، چونکہ جو حرکات ہوتی ہیں انسان کی، جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس دل کے مزاج کے اعتبار سے ہوتے ہیں، دل کے یقین کے اعتبار سے ہوتے ہیں، دل کی سوچ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو وہ پورے اعضاء و جوارح پر حاوی ہو جانا وہ بناوٹ، اس لیے ہر حرکت اور سکون پر قدرت ہونا اور ہر حرکت اور سکون اللہ کے یقین کے زیر اثر ہونا، اللہ کی عظمت کے زیر اثر ہونا، اللہ کے حکم کے زیر اثر ہونا، اللہ کی مرضی کے زیر اثر ہونا، اور اتنا ہونا کہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذہول نہیں ہونا، بننے میں کمال وہ ہے۔ ساتھی بہت مرتبہ یہ بات کہتے ہیں اور ہم لوگ سب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بھائی نماز میں خشوع خضوع آ جائے، اور یہ بات بھی ہے کہ صاحب اتنے سالوں سے کر رہے ہیں آتا نہیں خشوع خضوع، اس میں تھوڑا سا کام ہے وہ کرتے نہیں اپن، اس وجہ سے خشوع خضوع آتا بھی نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہی کیا، یعنی کیا کافی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت خشوع خضوع نہیں ہونا ہے، ذکر کے وقت خشوع خضوع نہیں ہونا ہے، بیوی بچوں میں رہنے کے وقت میں خشوع خضوع نہیں ہونا ہے، وہاں اللہ پاک نہیں ہے کیا؟ وہاں اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہاں اللہ کا حکم پورا نہیں کرنا ہے؟ وہاں اللہ کی مرضی پوری نہیں کرنی ہے؟ جب آفس میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، تو وہاں خشوع خضوع نہیں چاہیے؟ آفس میں ہم کیا کماتے ہیں؟ یا اللہ کی رضا کماتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کماتے ہیں؟ پیسہ تھوڑے ہی کماتے ہیں، آفس میں بیٹھ کے پیسہ نہیں کماتے، پر پیسہ تو فضل سے ملتا ہے، فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کے ملنے کو، کماتے تو عمل ہیں اپنا، صبح سے شام تک بیٹھ کے اللہ کو راضی کرے کہ اللہ کو ناراض کرے، وہی دیکھنا ہوتا ہے کاروبار میں بھی، ورنہ تو جو نہیں کر رہا، جو آفس میں جا کے نہیں بیٹھا انہیں نہیں کھا رہا، انہیں بھی کھا رہا۔ بعض وقت آفس چلانے والا نوکر رہتا ہے اور جو اس کا جو سیٹ رہتا ہے نا، اس کا آفس کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، بڑے بڑے دولت مند کہاں پڑھے لکھے ہیں، سب انگوٹھے چاپ ہیں، ان کے نیچے جو ہے نا بہت سے انجینئر بھی ہیں، بہت سے دوسرے بھی ہیں کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے آفیسز ان کے پاس ہیں، جو اصل آدمی ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا سیٹ تھا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، مقدمہ ہو گیا اس پہ، وکیل اس کے پاس آیا، کہنے لگا صاحب تمہارے کارخانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تمہارے اتنے آفیسز ہیں، تمہارے پہ مقدمہ ہو گیا ہے، اس پہ دستخط کرو۔ تو انہوں نے بولا میرے کو دستخط کرنے نہیں آتا، انگوٹھا لگاتا ہوں میں۔ تو انہیں وکیل جو ہے نا اوپر نیچے دیکھ رہا ہے اس کو، تو بولے اوپر نیچے کیا دیکھ رہا ہے، پیشانی کو دیکھنا ہے تو اس سے کھا رہا ہوں، بولے مقدر سے کھاتا ہوں، بولے ان کا معاملہ ہے وہ۔ بعض وقت پڑھے لکھے کو وہ چپلاں گھساتے ہیں، وہ چپلاں گھساتے جس کی حد نہیں، اور بے پڑھا لکھا مزے میں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے، رزق کا معاملہ الگ ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے ہماری ذمہ داری میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم آفس میں ہوں تو بھی اللہ کے صفت احسان کے ساتھ ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ سوچ نہیں سکتے آپ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو طے ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اِلَّمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اگرچہ، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا یہ سوچنا آسان ہے کہ اللہ پاک کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ آج کل آفس ایسے بن گئے ہیں کہ اس میں جو گلاسز جو لگ رہے ہیں اندر سے باہر نظر آتے رہتا، باہر سے اندر نظر نہیں آتا۔ اب چیمبر کے اندر باس بیٹھا ہوا ہے، سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی کا اونر بیٹھا ہوا ہے، اور باہر ورکر کام کر رہے ہیں، اور معلوم ہے ورکر کو کہ اندر باس ہے، اور اندر سے باہر کا دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جتنے ورکر ہیں سب کام میں ایسے رہتے ہیں گویا کہ وہ باس کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ باس کو نہیں دیکھ رہے مگر باس تو ان کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ اونر کو وہ نہیں دیکھ رہے مگر اونر ان کو دیکھ رہا ہے، لہذا کام میں وہ صفت ہوتی ہے کہ گویا کو وہ دیکھ کے کر رہے ہیں، سامنے کر رہے ہیں۔ نماز ایسے ہی پڑھنی ہے، آفس میں کام ایسے ہی کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسے ہی کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ایسے ہی کرنا ہے، چھوٹے بڑوں کے ساتھ جو قدریں بنی ہوئی ہیں اسلام کی طرف سے ان کو ویسے ہی کرنا ہے۔ ہر وقت ہمارے دیکھنے میں وہ شان ہونا ہے صفت احسان کی، ہمارے سننے میں وہ شان ہونا ہے صفت احسان کی، ہمارے بولنے میں وہ شان ہونا ہے صفت احسان کی، اللہ پاک سن رہے ہیں۔ تو مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے والے کے سامنے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جب صحابہ کرام کو یہ علم دیا گیا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں تو ان کا استنجا کرنا مشکل ہو گیا، استنجا کے لیے کپڑے ہٹانا مشکل ہو گیا، بیویوں کے پاس جانا مشکل ہو گیا، دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آیت نازل فرمائی، وہ ہے نا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ چھپیں شرم کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور تھوڑا سا آگے سوچنے کی چیز تھی، وہ یہ کہ تم جب کپڑے پہنے ہوئے ہو تو مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کپڑے اتارنے سے شرما رہے نا، کیسے کپڑے اتارنا بھائی بول کے، تو تم جب کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میرے سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لہذا اپنی ضرورت پوری کر لو حساب سے، ادب سے، تمیز سے۔ الحین یستغشون ثیابہم، جس وقت اپنے کپڑوں کو ڈھانکے ہوئے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چھپا ہوا وہ بھی میرے سامنے ہے، جو علانیہ وہ بھی میرے سامنے ہے، اور تم تو باڈی بولتے ہو، مجھے تو باڈی کے اندر تک کا پتہ ہے۔ ہمارے سامنے اندر باہر ہے، اللہ کے سامنے جو باہر ہے وہ باہر ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے، ہمارے سامنے نزدیک اور دور ہے، اللہ کے سامنے جو نزدیک ہے وہ نزدیک ہے، جو دور ہے وہ بھی نزدیک ہے، ہمارے سامنے اندھیرا اجالا ہے، ہمارے سامنے جو اجالا ہے وہ اللہ کے سامنے جو اجالا ہے وہ اجالا ہے، جو اندھیرا ہے وہ بھی اجالا ہے، اللہ کی شانی تو یہ ہے نا۔ جیسے دن اللہ کے نور سے منور ہے ویسے رات اللہ کے نور سے مظلم ہے، رات پر بھی اللہ کا نور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے اس نام کا حوالہ دے کے دعا کرتا ہوں جس نام کو آپ نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، اور جس نام کو آپ نے رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی، وہ بھی نام کا ہی اثر ہے، یہ بھی نام کا ہی اثر ہے۔ اسألک بسمک الذی وضعتہ علی النہار فاستنار وعلی اللیل فاظلم، اور آپ کے ان آٹھ ناموں کا میں واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے سورج پر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آٹھ ناموں کا اثر سورج میں ظاہر فرمایا، خاص حدیث شریف میں ہے۔ زمین اللہ کے ایک نام کا اثر ہے، پانی اللہ کے ایک نام کا اثر ہے، ہوا پر اللہ کا ایک نام ہے جس کی وجہ سے ہوا ہوا ہے، آگ پر اللہ کا ایک نام ہے جس کی وجہ سے آگ آگ ہے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معاملہ ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جو دور ہے وہ بھی قریب ہے، جتنا قریب اللہ سے عرش ہے ہم اس سے، اس کے حساب سے دور ہیں کیا کچھ؟ ہم اتنے قریب ہیں۔ پوری کائنات، پوری مخلوق جو ہے نا، اللہ پاک سب کو محیط ہے، پھوروں کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ بکل شیء محیط، وہ ہر شے کو محیط ہیں، تو وہ آسمانوں کو محیط ہیں، وہ زمین کو محیط ہیں، وہ چاند سورج کو محیط ہیں، وہ کہکشاؤں کو محیط ہیں، وہ جنت کو محیط ہیں، وہ جہنم کو محیط ہیں، وہ عرش کو محیط ہیں، وہ کرسی کو محیط ہیں، وہ ذرے کو بھی محیط ہیں، وہ آئٹم کو بھی محیط ہیں، ہر شے کو جو شے ہے اس کے محیط ہیں، وہ محیط میں نے کور کیا ہوا ہے نا، پوری طرح گھرا ہوا۔ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ فرمائے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہوتی، جو دور ہے وہ بھی نزدیک، ہمارے انسانوں کے اعتبار سے دور ہے، مخلوق کے اعتبارات الگ الگ ہیں، جو چیز میرے اور آپ کے واسطے دور نہیں ہے چمٹی کے واسطے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اب چمٹی پیر کے اوپر سے نکل کے سر کو آنا بولے تو اس کے پاس اچھی خاصی مسافت ہے، کتنے میلیں ہیں کہ اس کے حساب سے اپن، چونکہ 4000 قدم کا ایک میل ہے نا، 4400 قدم کا ایک میل ہے، تو 4000 سے زیادہ نہیں ہوتے چمٹی کو یہاں سے یہاں تک آنے، ہوتے آرام سے ہوتے، ہم کتنے کی میل دور ہیں اسے، ہماری نزدیکی قریبی الگ ہے، ان کی نزدیکی قریبی الگ ہے۔ اب حیدرآباد سے بمبئی دور ہے تھوڑا، بمبئی سے ذرا دبئی چلے جاؤ آپ وہ اور ذرا دور ہے، مکہ مدینہ چلے جاؤ وہ اور ذرا دور ہے، امریکہ آسٹریلیا چلے جاؤ وہ اور ذرا دور ہے۔ زمین سے پوچھو، زمین سے یہ پوچھو کہ حیدرآباد سے بمبئی تیرے پاس کتنی دور ہے تو کیا بولیں گی، حیدرآباد سے جدہ تیرے سے کتنی دور ہے کیا بولے گی، حیدرآباد اور مکہ مدینہ میں کتنا فاصلہ ہے تیرے سے کیا بولے گی، بھائی وہ تو میرے گود میں ہے، हैदराबाद भी गोद में है, मक्का मदीना भी गोद में है, अमेरिका भी गोद में है, ऑस्ट्रेलिया भी गोद में है, रशिया भी गोद में है, चाइना भी गोद में है, उसको क्या दूरी है? कुछ भी दूरी नहीं है। लेकिन ज़मीन से आप चांद को पूछे तो हाँ बोली हाथ दूर है, लेकिन सोलर सिस्टम को अगर पूछेंगे, सूरज का जो सिस्टम है ना जिसमें ये सारे चांद मिर्री जोहल तारीख फला फला सब मिल, सोलर सिस्टम को अगर पूछे कि चांद तेरे से कितनी दूर है, ज़मीन कितनी दूर है, मिर्रीख कितनी दूर है, जोहल कितनी दूर है, अतारित कितनी दूर है, मुश्तरी कितने दूर है, क्या बोलेंगे? भाई मेरी गोद में है वो। और सोलर सिस्टम की बजाय आप कहकशां से पूछें जिसमें कई सोलर सिस्टम होते हैं, वो क्या बोलेगा? तो जो खालिक है कायनात का, उससे कौन सी चीज दूर है? जो खालिक कायनात को मुहित है उससे कौन सी चीज दूर है? जो पूरी कायनात के साथ है उससे कौन सी चीज दूर है? कोई चीज दूर नहीं, कोई चीज छुपी हुई नहीं, अंधेरा उजाला उसके लिए बराबर है। अंधेरे में भी ऐसे ही डरना होता है जैसे उजाले में, खलवत में भी ऐसे ही अल्लाह का लिहाज और अदब करना होता है जैसा कि जलवत में, लोगों में बैठ के जैसे अल्लाह का अदब दिखाना है, तन्हाई में अल्लाह के अदब दिखाने वाले को अल्लाह पाक अपना मानते हैं। हाँ, ये मेरे साथ अदब है, तन्हाई में अल्लाह का अदब करने वाला, लोगों में भी और तन्हाई में भी, अंधेरे में भी उजाले में भी। इसलिए मस्जिद में भी सिफत एहसान चाहिए, घर में भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, बीवी बच्चों के साथ में भी चाहिए, खाते पीते वक्त में भी चाहिए। जब एक ईमान वाले के ईमान में ये कैफियत आती है, उसके ईमान में कमाल आता है, तो उसका हर काम अल्लाह के लिए हो जाता है। और जिसका हर काम अल्लाह के लिए हो जाता है, अल्लाह की निगरानी अल्लाह के लिहाज के साथ होता है, तो उसके हर काम को अल्लाह पाक अपनी तरफ मंसूब करते हैं, वो बंदे का काम ही नहीं है बोलते। फैदा अहबबतुहु फकुंतु, याद आ गई, इदा ज़ाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, ला यज़ाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, बराबर मेरा बंदा करीब होता रहता है मेरे से नवाफिल के जरिए से, फ़राइज़ और वाजिबात अदा करने के बाद नवाफिल को अदा करने का एहतमाम करके मुझसे दोस्ती बढ़ाता रहता है। नवाफिल की हकीकत क्या है? अल्लाह से दोस्ती बढ़ाने के लिए कोशिश, एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है, असल ताल्लुक जब बनता है जब जिम्मेदारी से हटके आप थोड़ा सा आगे जाते हैं। होटल में काम करने वाला आदमी है, मैनेजर है, कोई भी है, कंपनी में काम करने वाला है, 5 घंटे का टाइम दिए, 6 घंटे का टाइम दिए, सब अपने अपने काम करने के बाद में चले गए, एक आदमी है समेटने में लगा हुआ है, जमाने में लगा हुआ है, सेठ आके बैठे, तू गया नहीं अभी? जाता हूँ साहब, अभी थोड़ा सा काम है वो कवर कर लेके जाता हूँ। उसके दिल में आपकी अजमत बढ़ जाती, कदर बढ़ जाती है, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है इसके पास में। फिर उसके बाद सेठ साहब बैठे हुए थे, जाता नहीं होता, नहीं आप है ना साहब, आप आगे ना, थोड़ी देर आपके साथ बैठ जाता हूँ, आपको कुछ काम वाम पड़ गया करा, बात कर लेता हूँ, आपका जी लग जाता, थोड़ी देर बातचीत में बैठ गए, इधर उधर चाय मंगा रहे हैं, पिला रहे हैं, सेठ साहब इसको भी पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं, ये नवाफिल है ये, लयाजाल अब्दी या तकर्रब के लिए या बिन नवाफिल। तो ये नवाफिल में बढ़ते बढ़ते जब सेठ साहब के साथ बैठक बढ़ना शुरू हो जाती है ना, तो सेठ साहब क्या करते, ज़रा मेरे गले पे बैठ जा, मैं ज़रा काम पे जाके आ रहा हूँ, बोलते गले पे बिठा देते। अब गले पे इन्हों बैठना शुरू कर दिए, गले पे बैठते बैठते दोस्ती बढ़ गई, वफादारी भी है पूरी, ख़यानत नहीं है, अमानतदारी है पूरी, एतमाद आते जा रहा, हाँ भाई ये आदमी काबिल भरोसा है, ये एतमाद का है, एक पैसे को हाथ नहीं लगाता, बहुत अमानतदार है। अरे यार मेरे जहन में ऐसा आ रहा, तेरे को 20% का पार्टनर बना लेता हूँ, चलो 20% का पार्टनर भी हो गया। एक वक्त ऐसा भी आता कि सब उसके हाथ में देके चले जाता, मैं जा रहा हूँ भाई तू भी पकड़िए, बोलता अल्लाह पाक वैसा तो नहीं करते, चूंकि मखलूक वैसा नहीं कर सकती, मखलूक पार्टनर नहीं हो सकती अल्लाह पाक का, कारोबार हाथ में नहीं ले लेती हो, जो वो तो उसको जाना रहता है, उनको थोड़ी जाना रहता है, उसको मरना रहता है, उनको थोड़ी मरना है, उन्हें बुढ़ा होता है, उनको थोड़े बूढ़े होना है। वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे भरोसा करो जो मरता नहीं है, वहाँ पे ना मौत है, न लाता खुद हुसिन तू वाला नोम, वो अल हय्युल कय्यूम ज़ात है। तो ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से मुझसे करीब होता रहता है, हत्ता अहबबतुहु, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। फ़ैदा अहबबतुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, जब महबूब बना लेता हूँ तो फिर उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। वबसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, और उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, और उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है, और उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। हदीस कुदसी है ये, ہر کام اللہ پاک کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، گفتہ ہو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے جو کنکر پھینکے آپ نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے، آپ نے ان لوگوں سے بیعت لی اور ان کے اوپر ہاتھ رکھا تو آپ نے اپنا ہاتھ نہیں رکھا میں نے اپنا ہاتھ رکھا، ید اللہ فوق ایدیہم، سب کام آپ کی اطاعت میری اطاعت، آپ کی نافرمانی میری نافرمانی، سرکار کے بارے میں اللہ پاک کیا فرمانے، آپ کے ساتھ ادب میرے ساتھ ادب ہے، آپ کے ساتھ بے ادبی میرے ساتھ بے ادبی، آپ کو تکلیف پہنچانا ہے مجھے تکلیف پہنچانا ہے، قرآن پاک اور ان کی غلامی اور ان کی اتباع کی نسبت سے ان کی امتیوں میں یہی نسبت منتقل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی ایمان کے اثرات ہیں، اصل یہ جس ایمان کے طاقتور بنانے کی بات ہوتی ہے، جس ایمان پر محنت کرنے کی بات ہوتی ہے، اس ایمان کے اثرات میں سے ہے یہ بات کہ وہ ایمان جس درجے سے آئے گا، جس کیفیت سے بیٹھے گا آگے دماغ میں دل میں، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کی خلوت اور اس کی جلوت، اس کا اندھیرا اس کا اجالا، اس کی دوستی اس کی دشمنی، اس کی محبت اس کی نفرت، اس کا خرچ کرنا اس کا خرچ نہیں کرنا، اس کا برتاؤ، اس کے حقوق بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں صرف ایک اللہ کے اعتبار سے قائم ہو جاتی ہیں، وہ ہونا ہے میرے دوستو میرے اور آپ کے اندر، اگر وہ چیز میرے اندر آ گئی میں بن گیا، آپ کے اندر آ گئی آپ بن گئے، اگر وہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو مجھے اپنے بننے کی محنت میں لگ جانا چاہیے، اگر آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں وہ تو آپ کو اس محنت میں لگ جانا چاہیے، اور امت میں اس بات کی کمی محسوس ہوتی ہے تو امت میں اس کمی کو دور کرنے کی محنت میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ سرکار کی امت سب کی ذمہ داری ہمارے ساتھ ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ خود بھی بنو بندے اور سارے انسانیت کو بندہ بناؤ، سب کو میرے سامنے جھکاؤ، سب کو میری غلامی میں لاؤ، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بات، اللہ کے بندوں پر اللہ کی بات، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی بات، اللہ کے مربوب پر رب کی بات، جو مربوب ہے اس پر رب کی بات چلنی چاہیے، اب کون کون مربوب ہے دیکھو، کون مربوب نہیں ہے یہ دیکھو، ساری کائنات مربوب ہے اللہ پاک کی، لا رب الا اللہ، ساری مخلوق ہے اللہ کی، لا خالق الا اللہ، سارے کے سارے محکوم ہیں اللہ کے، لا حاکم الا اللہ، جس کو چاہے زندہ کرتے ہیں جس کو چاہے مار دیتے ہیں، حکومت اللہ کی تو ہوئی نا، جس کو چاہے بیمار کرتے ہیں جس کو چاہے تندرست کرتے ہیں، حکومت اللہ کی ہوئی نا، جس کو چاہے جوان رکھتے ہیں جس کو چاہے بوڑھا کر دیتے ہیں، حکومت اللہ کی ہوئی نا، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ہی کا حکم چلا نافذ، حکم اللہ پاک کا ہوتا ہے، امتحان کے واسطے کچھ چیزوں میں اختیار دیے تو آدمی سرکشی پہ آ گیا، اللہ کا جو ہے نا باضابطہ وہ بن کے کھڑا ہو گیا، ان کی اپوزیشن میں کھڑا ہو گیا کہ میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہوں، حکومت تو تمہاری ہے لیکن میں اپوزیشن میں رہتا ہوں، ارے امتحان کے لیے تم کو تھوڑا سا اختیار دے کے دیکھا جا رہا ہے کہ کتنے وفادار ہو، اپنے اختیار سے اپنی مرضی ختم کرتے ہو کیا نہیں کرتے، اپنا اختیار رکھنے کے باوجود ہمارے حکم کی پابندی کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، اپنا اختیار رکھنے کے ہمارا اختیار ہونے کے باوجود تمہیں یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جو مال تمہیں دیا جا رہا ہے کتنا اللہ کے لیے لگاتے ہو، ہم کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی، ہم نے ہی دیا ہے تم کو، لیکن تمہیں یہ تم سے یہ دیکھا جائے گا کہ تم اللہ کے لیے کتنا لگاتے ہو، پورا جھونک دیتے ہو، پورا جھونک دو، صدیق کے لیے تو اللہ کا رسول بس، پورا جھونک دیا، گھر میں جھاڑو دے دی جھاڑو بھی اٹھا لی، یہ کام آ جائے گی، وہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، تو مال کتنا خرچ کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا، وقت کتنا لگاتے ہو، جان کتنی لگاتے ہو یہ دیکھا جائے گا، پوری جان ہی ختم کر دیتے ہو اس سے زیادہ خوش نصیبی کوئی بات نہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے لیے جان ہی دے دیا اس کو تو مردہ بولنے کا بھی حق نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ کے پاس زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں اور خوش ہیں، خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم، اور خوش خبری دیتے ہیں اللہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، چونکہ جب شہید ہو گئے تھے احد میں بہت سے صحابہ، تو جو لوگ شہید نہیں ہوئے دوسرے صحابہ دیتے ان کے بارے میں فکر مند تھے، کیا ہے پتہ نہیں کیا حالت ہے، کس حالت میں ہیں، کیسی ان کی رہی، یا تو ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں جو ہے نا وہ بیوہ بن گئیں اور دنیا سے سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب یہ بات شہداء احد کو معلوم ہوئی تو شہداء احد نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ ہمارا پیغام سنا دیجئے، اس پر یہ آیت اتری ہے، وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. خوشخبری سناتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ پیغام ہے، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، چونکہ وہ تو نہیں بول سکتے اب تمہارے ساتھ ایک نظام کے تحت، مگر یہ کہ میں ان کی طرف سے بتا دے رہا ہوں کہ وہ بڑے خوش ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، تسلی ہی تسلی ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور یہ بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہوا ہے، بڑی نعمتیں ہیں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ بھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اللہ پاک ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. جو ایمان والا تھا اس نے جان دے دی، اس نے مال لگا دیا پورا کا پورا، تو ہماری جان و مال سے مال میں امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے. اس لیے میرے دوستو دین کی محنت کے لیے جان و مال کو لگانا ہماری ذمہ داری میں ہے، اور اللہ نے ہمارے مال میں دین کا حصہ رکھ دیا ہے، حق ہے، اور ہماری جان میں دین کا حصہ رکھ دیا ہے. جیسے ہمارے مال کے حصے ہم بناتے ہیں، مال جو بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس مال کی نوعیت الگ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے پاس ایک لمیٹڈ تنخواہ ہوتی ہے، لمیٹڈ آمدنی ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ کرتے کیا ہیں، بھئی یہ دودھ کا خرچہ ہے، یہ گوشت کا خرچہ ہے، یہ بچوں کی فیس کا خرچہ ہے. بعض لوگ تو پوڑیاں ہی بنا دیتے ہیں اس کے، بعض اب تو ربر بینڈ لگا کے الگ الگ رکھ لیتے، بعض کے گھر والوں کے اندر بہت آرگنائز ہوتے ہیں بعض لوگ، اور اچھا طریقہ ہے وہ، تاکہ آئین وقت پہ پریشانی نہ ہو کہ بھئی یہ کرایہ کے ہیں، یہ بچوں کی فیس کے ہیں، اور یہ دودھ کے ہیں، یہ کام والی کے نوکرانی کے پیسے ہیں، تنخواہ ہے، یہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. جیسے یہ حصے ہیں اللہ کے دین کا حصہ ہے، وقت میں بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے، اور اللہ کے دین کے حصے میں خالی صدقہ اور خیرات کے کام نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. آدمی کے مال کے چار مصرف ہوتے ہیں، ایک اس کی ذات، جب تمہاری اپنی کھانا پینا، ان لنفسک کا علیہ کا حق، کھاؤ پیو پہنو، سواری کا نظم نہیں ہے تو سواری کا نظم کر لو، چھت کا نظم نہیں ہے تو چھت کا نظم کر لو، گھر بھی ہونا چاہیے، سواری بھی ہونی چاہیے، خریدو پیسے ہیں ضرور خریدو. ان لنفسک کا علیہ کا حق، وہ ان لزوجی کا علیہ کا حق، دوسرا ہے بیوی بچوں پر خرچہ کرنا، مال کا حق ہے. مالی حق میں بیوی جو ہے نا ماں سے بھی مقدم ہوتی ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا یہ بات، ماں کی خدمت اپنی جگہ ہے، کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. ماں کی حیثیت بیوی سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہے، حساب میں نہیں ہے کوئی، بیوی اس کے مقابلے میں حساب میں نہیں ہے، بیوی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ماں کے مقابلے میں. لیکن جہاں تک روٹی ڈالنے کا تعلق ہے وہ الگ چیز ہے، وہ آپ کے پاس بندھی ہوئی ہے، مقید ہے، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہذا اگر ایک ہی روٹی ہو جو یا بیوی کو دی جا سکتی ہو یا ماں کو، تو بیوی کو دی جائے گی. اور اگر آپ ایسا کر لیں کہ آدھی اس کو دیں آدھی اس کو دیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہی میرے کو آدھی بس نہیں ہو رہی، میرے کو ایک دو، تو پھر ایک ہی دے دینا پڑے گا اس کو. مال میں اس کا حق مقدم ہو جاتا ہے، چونکہ آپ اس کو مقید کر دیے ہیں اپنے پاس. جیسے بلی کو باندھ دیا تو اس کا کھانا دینا ہے نا، نہیں تو عذاب ہوتا، وہ حساب میں ہے وہ. ماں کے پاس تو اپن پلے ہوئے ہیں، مگر ماں کے پاس اپن پلے ہوئے ہیں بلکہ تیرے پاس میں پلا ہوا ہوں، بلکہ چھوڑ دینا نہیں ہے اس کو. اب جب اس کو پالنے کی نوبت آئی تو پالنا ہے. ایک ماں آٹھ بچوں کو آرام سے پالتی ہے، آٹھ بچے ایک ماں کو، تو ڈھک تیرے پاس ڈھکل، اس کو اس کے پاس ڈھکل، تو رکھ لے تھوڑے دن، تو رکھ لے، میں اکیلا ہی ہوں کیا خدمت کرنے کے بعد، تو نہیں ہے کیا. بد نصیب ہیں ایسا سوچنے والے، بد نصیب ہوتے ہیں ایسا سوچنے والے. تو دوسرا خرچ جو ہے وہ بیوی بچے ہیں، اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے. جو بیوی بچوں پر جتنا بھی خرچ ہو رہا اس پر صدقے کا ثواب ہے. اور تیسرے مال کا مصرف ہے ضرورت مند انسان، ضرورت مندوں پر. اس میں یتیم بھی آ گئے، اس میں بیوائیں بھی آ گئیں، اس میں مقروضین بھی آ گئے، اس میں مظلومین بھی آ گئے، اس میں حالات سے متاثر بھی آ گئے، سیلابوں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے، ان میں مدد. یہ دین، یہ مصرف کا تیسرا حصہ ہے. اور چوتھا حصہ ہے اللہ کے دین کی حیات، اس کی اشاعت، اس کا پھیلاؤ، اس کا پھیلنا، اس کا دوسروں میں منتقل ہونا. یہ مال کا چوتھا مصرف ہے. ارے میں اللہ کے واسطے پیسے نکال رہا ہوں بھائی، میں مسجد میں دیتا ہوں، میں غریبوں کو بانٹتا ہوں، میں ساڑیاں بانٹتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. یہ کام آپ کرنے کے بعد میں دین کے پھیلانے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. دین کے پھیلانے پر جو پیسہ لگنا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. بعض لوگ سوشل ورکر ہوتے ہیں، لوگوں کی ان دنیوی ضرورتوں کے اندر وقت اپنا لگا کے سمجھتے ہیں کہ میرا اپنا کام ہو گیا. بڑا آدمی، بڑا بہترین ورکر ہے بھائی، انہیں پیسے ایسا، یہ پیسے بانٹتا، غلہ بانٹتا، یہ کرتا، وہ کرتا، ادھر سے ادھر منتقل کرتا، لوگوں کو، بیماروں کو دواخانے کو لے جاتا، پورا وقت اسی میں لگ جاتا ہے اس کا. تو دین کی محنت میں نہیں ہے اس کا کام. اس کے وقت کا دین کی محنت میں حصہ ہے. دین کی محنت سے مراد ہے کہ وہ دین کا، وہ کام دین کے کرنا جس میں دین کے پھیلنے کا تعلق ہے، دوسروں میں منتقل ہونے کا تعلق ہے، دوسروں تک دین کی بات جانے کا تعلق ہے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے کا تعلق ہے. اس میں ہمارے مال کا بھی حصہ ہے، اس میں ہماری جان کا بھی حصہ ہے. مال کے مصرف یہ چار ہیں میرے دوستو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دیا بندگی میں وہ کام کرنا ہوتا ہے. ایمان اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ان کے یقین پر آ جائے، ان کے دھیان پر آ جائے، ان کی صفات، ان کی قدرت، ان کی حفاظت، ان کی ربوبیت، ان کی عظمت، ان کی کبریائی، ان کی بڑائی ایسی چھا جائے کہ بندہ بندہ بن جائے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ پاک کے. یا اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پروردگار، میں رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار بنا چکا ہوں، سرنڈر کر چکا ہوں. اب اگر بیٹے کو کاٹ دو بولے تو مجھے پرواہ نہیں، کاٹ دوں گا اس کو. پہنچ گئے کاٹنے کو، پکڑ لیا اس کو کاٹنے کے لیے، لے کے چلے گئے مینا کی وادی میں، کاٹنے کا پورا عمل بھی کر دیا. اب کٹے ہی نہیں تو کیا کر سکتے تھے؟ بیوی کو چھوڑ دے کہ آ جاؤ وادی غیر ذی ذرا میں، چھوڑ دی. اسلم تو لرب العالمین کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے امتحان لینے والا ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ جو بولوں گا وہ کر دینا، جیسا بولوں گا ویسا کر دینا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، ابراہیم نے پورا کر دیا. وہ ابراہیم الذی وفا، وفادار ابراہیم، کے صحیفوں میں جو ہم نے باتیں بتائی ہیں وہ تمہیں ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار تھا. تو ایمان کی حقیقت میں میرے دوستو ویسا اسلام اور ویسا استسلام آنا ہے، اس کی محنت چاہیے. اور ہم اس میں کتنے کمزور ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے والا بھی اسی اس میں، سننے والوں کے اندر بھی اللہ ماشاء اللہ کچھ بندے ہوں گے، ان کا تو استثنا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر عام حالت تو یہی ہوتی ہے کہ ہم میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ پاک نے جو ذمہ داری دین کی محنت کی دی ہے، اس دین کی محنت کے اندر ہمیں حصہ لینا ہے، بڑھ چڑھ کے، اور ہمت کرنا ہے، اور حوصلہ کرنا ہے، اور ڈر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور جھجک کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور خوف کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور مرعوبیت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. کہے کا رعب، کہے کی جھجک، کہے کا خوف. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں. جب تک زندہ رکھنا ہے رکھیں گے، جب مارنے کا وہ حکم دے دیں گے کون زندہ رکھ سکتا ہے؟ اور جب زندہ رکھنے کا حکم دے دیں گے تو کون مار سکتا ہے؟ کسی چیز سے نہیں مر سکتا بندہ اگر اس کے زندہ رہنے کا حکم ہے. اور اگر مرنے کا حکم ہے تو پھر وہ کسی چیز سے بھی نہیں بڑھ سکتا. جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں گئے، اللہ نے ان سے پوچھا اینما تکونو یدرککم الموت، تم موت کے ڈر سے نہیں جا رہے نا اللہ کے راستے میں، تو جہاں پہ تم ہیں وہاں پہ موت نہیں آ سکتی کیا؟ پوچھ رہے ہیں. جہاں کہیں تم رہو گے تمہیں موت پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں رہو، کتنے ہی حفاظتی انتظام میں رہو، کتنے ہی سیفٹی کے مراحل سے گزرتے رہو، جب مرنا ہے مر جاتا ہے. جو کام دیا گیا وہ کام کرو. جیسے نماز کا کام دیا گیا نماز پڑھو، روزے کا کام دیا گیا روزہ رکھو، زکوٰۃ کا کام دیا گیا زکوٰۃ دو، حج کا کام دیا گیا حج کرو، بیوی بچوں کو پالنے کا حکم دیا گیا ان کو پالو، اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا اچھے اخلاق سے رہو، دین کی محنت کا حکم دیا دین کی محنت کرو، دین کے لیے سفر کا حکم دیا گیا دین کے لیے سفر کرو. ساری دنیا میں ختم نبوت کے فیض کو پہنچانے کے کام دیا گیا، ذمہ داری دی گئی، حضور کی امت ہے، امت کے کام میں، امت کی خدمت، امت کو خدمت میں نہیں لگائیں گے سرکار کے تو اور کس کی خدمت میں لگائیں گے؟ تو جو سرکار کا کام ہے اس کی خدمت میں امت کو لگایا گیا کہ آپ پوری دنیا میں جاؤ اور اس پیغام کو لے کے جاؤ، کچے پکے ہر جگہ پر پہنچ جاؤ، اپنا اتنی زبان بولنے والا، نہیں بولنے والا، اپنے نسل کا، نئی نسل کا، جزیروں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، ساری دنیا میں جاؤ اور جا کے تم دین کا کام کرو، اس اعتبار سے تمہیں نوازا جائے گا۔ دنیا کی چند روزہ قیام میں یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، سرسبز باغات ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے محلات ہیں اور نہریں ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہی نعمتیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ایسی زندگی کے ساتھ جس میں موت نہیں آئے گی، ایسی جوانی کے ساتھ جس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی تندرستی کے ساتھ جس میں بیماری نہیں آئے گی، اور ایسی جنتوں کی نعمتوں کے ساتھ میں جو کبھی بھی تم سے چھینے نہیں جائیں گے اور تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ وانتم تخلدون فیہا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات ہمیں پہنچائی ہے، جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اس پر یقین کر کے، اس پر اعتماد کر کے، اس پر اعتماد مزید سیکھنے کے لیے، اس پر ربوبیت کا یقین مزید اپنے اندر لانے کے لیے، اس ربوبیت کا پرانے ساتھیوں سے بھی، نئے ساتھیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہم چار چار مہینے کے عزائم اور ارادے کریں۔ اور ماشاءاللہ اس سے پہلے کام ہوا تھا، جماعت آئی تھی اور ہر ہر حلقے میں ماشاءاللہ ساتھیوں نے بہت عزائم کیے ہیں، اب اس وقت عزائم کو روب عمل لانے کا ٹائم ہے۔ بھائی جو عزائم کیے تھے اس میں پختگی ہونا چاہیے، اس کے اندر وقت متعین ہو جانا چاہیے، اس کے اندر آدمی کو تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ بڑھا لینا چاہیے اپنا۔ ہمت میرے دوستو بڑھانے سے بڑھے گی، ہمت کرنے سے ہمت آئے گی، مجاہدہ ہی ہے اصل میں، مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا ایمان میں، اور جتنا مجاہدہ کرنے کے لیے اپنے کو آمادہ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے اتنی مدد ہوگی اور اتنے راستے کھلیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جتنا مجاہدہ کرنے کی ہمت ہم کریں گے اللہ پاک کی مدد اتنی آئے گی۔ ہمارا کام تو ارادے ہی تو کرنا ہے، ہمارا کام اللہ سے دعا کرنا ہے، ہمارا کام کوششیں کرنا ہے، اور ہمارا کام تو میرے دوستو جتنا ہاتھ پر ہلا سکتے ہیں ہلانا ہے۔ اس کے باوجود کوئی عذر پیش آ جاتا ہے پھر عذر ہے وہ، اور اگر نہیں پیش آتا ہے تو پھر ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے ہمت اور حوصلے سے کام کرنا ہے، یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے اللہ کے نام کو لے کر، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق مانگ کر، اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ کی غیبی مدد کے سہارے پر، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اس وقت ضرورت ہے، امت گھبرائی ہوئی ہے، انسانیت پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہیں، انسانیت تو گھبرائی ہوئی ہے ہی، ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے، وہ تو خالی نام سے مر جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ویسا تو نہیں کر رہا لیکن گھبرایا ہوا یہ بھی ہے، پریشان یہ بھی ہے، حوصلے اس کے بھی ٹوٹ گئے ہیں، کام میں یہ بھی سست ہو گیا ہے، کام کرتے کرتے یہ بھی بیٹھ گیا ہے، کام میں اس کے بھی رکاوٹ آ جا رہی ہے۔ میرے دوستو ہمارے اندر سے بھی یہ جھجک نکلنا ہے اور ساری امت سے اس جھجک کو نکالنے کا ہے۔ سب کو اللہ کے خوف ملانا ہے، سب کو اللہ کی امید ملانا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، پوری کائنات اللہ پاک کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں ساری وبائیں ختم کر دیں، ایک سیکنڈ میں ساری بیماریاں ختم کر دیں، ایک سیکنڈ میں اس کے تاثر کو ختم کر دیں، اس کے سائڈ افیکٹ کو ختم کر دیں، وہ قدرت والے ہیں میرے دوستو۔ اگر ہم منانے پر آ گئے اور اللہ پاک نے ہماری بات مان لی، سن لی، تو میرے دوستو ساری انسانیت کا بھی بھلا ہو جائے گا اور مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کر کے ہمت کرنے کا وقت ہے، ہمت میں پیچھے نہ ہٹیں، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ دور اور دیر کے لیے ہم ضرور اللہ کے راستے میں جائیں گے، جائیں گے سب انشاءاللہ، بس اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے اپنے ناموں کا اظہار کرو، اللہ پاک فضل فرمائے۔ بیرون کے لیے، اندرون کے لیے، مستورات کے ساتھ، چار چار مہینے کے لیے، اس سے زیادہ وقت کے لیے، پانچ مہینے کے لیے، ظاہر ہے کہ بیرون جانے والا تو پانچ مہینے کا ہوتا ہے، بیرون ہے ماشاء اللہ۔ لکھو حضرت کا نام، انور بھائی، اللہ جزائے خیر دے، کیا نام ہے حضرت کا؟ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر۔ دیکھو بیرانہ سالی میں، آزار میں آدمی ہمت کر رہے ہیں، تو جن کے ساتھ یہ آزار نہیں ہے ان کو تو بدرجہ اولا کرنا ہے میرے دوستو، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، ماشاء اللہ۔ ذکی بھائی، اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک آسان فرمائے، اللہ پاک مدد فرمائے، نام لکھانے والوں کی جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں برکت ہو، آمین بولو۔ اللہ پاک کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، استحکام نصیب فرمائے، خالد بیگ ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے. واہ واہ. کیا نام حضرت کا؟ محمد رستم بیگ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آسان فرمائے. واہ جی ساجد بھائی ماشاء اللہ بیرون. اچھا چار مہینے سے یہ بھی تقاضا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مسئلہ قابو میں آئے جس کا مذاکرہ ہو رہا ہے ساتھیوں سے ملاقات کا کہ ہم مہینے میں دو سے روزہ لگا لیں. ایک سے روزہ اس کام کے لیے مستقل اپنے اپنے حلقے میں کام کے ساتھی پرانے ساتھی چار مہینے والے ساتھی ذمہ دار ساتھی. اگر دو سے روزہ لگ جائیں گے ایک وہ جو ریگولر ہے اس سے ہٹ کر پھر یہ اس مقصد کے لیے خاص طور پر اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو چیز ہے اس کو فوکس کرنا آسان ہوگا. کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے تو ذرا دو سو روزہ والے کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ایک مہینے میں دو سو روزہ والے ماشاء اللہ. نام لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے تھوڑے چھ اتنے سے کیا ہوتا بھائی. یہ پرانے ساتھی ہیں پورے حلقے کے پورے ذمہ دار ساتھی ہیں پورے پوروں کے ہونا. دو سو روزے کا مطلب دو ہفتے کو جانے کا ہے. ایک جو ہمارا ماہانہ جو مہینے میں جو سیروزہ اپنا لگتا ہے وہ لگنا ہے اور ایک سیروزہ بڑھا دینے کا ہے. چھٹی کے دن کو ملا کے دو ہی روزے ہوتے ہیں. ارادہ فرما لو میرے دوستو ہمت کر لو تھوڑا اللہ پاک آسان فرما دے. دیکھو تھوڑا سا کام بڑھا لیں گے اپنا کام بڑھ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں. اور جتنا بھی ہم بڑھا دیں گے وہ بڑھا ہوا نہیں ہے وہ کمی ہے. وہ دیکھا جائے تو ہمارے اعتبار سے چونکہ ابھی تک ہم وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمیں اپنے لگے گا کہ تھوڑا سا ہم نے بڑھا لیا ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ بڑھا ہوا نہیں ہے. وہ تو تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے مولا کریم خلوت و جلوت کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. اندھیرے اجالے کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. مال اور جان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آپ کے حقوق میں اور آپ کے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس کی تلافی کی صورت نصیب فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے. کہنے سننے کو قبول فرمائیے. کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارا ایمان صحیح فرما دیجیے کامل فرما دیجیے. یقین صادق ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایمان میں کمال نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ ایمان میں ایسا استقامت نصیب فرمائیے کہ اے اللہ خاتمے تک چلے. اے اللہ اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ اور اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائیے. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ. ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائیے مولا. اے اللہ دین کی محنت کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. دین کی محنت کا شوق نصیب فرمائیے. اس کی عظمت ہم پر منکشف فرمائیے. اے اللہ اس کی اہمیت ہم پر کھول دیجیے. اور دین کی محنت کا سلیقہ نصیب فرمائیے. اس کی حکمت عطا فرمائیے. اے کریم آقا دین کی محنت کے لیے ہماری جان و مالوں کو قبول فرمائیے. دین کا ماحول بنا دیجیے. دین پر چلنا آسان فرما دیجیے. دین پر چلا دیجیے. جو دین آپ کا پسندیدہ ہے یا اللہ اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنے خاص مخصوص محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے. اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما دیجیے. سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے. آپ کا خوف نصیب فرما دیجیے. سب سے زیادہ آپ کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیجیے. آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجیے. ان کی سچی پکی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارا بھی بھلا فرما دیجیے اور پوری امت کا بھلا فرما دیجیے. ہماری مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے دوستوں میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. جو باحیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. امت پر رحم فرما دیجیے. فضل فرما دیجیے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیے. ہر دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے. ہماری تمام جائز خواہشوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، خاص طور پر جو اس وقت وبائی مرض چل رہا ہے، اے اللہ اس مجمع کی خصوصیت سے پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے ساتھی بڑے بوڑھے نوجوان بچے موجود ہیں سب کی، اے اللہ اس موجودہ وبائی مرض سے حفاظت فرمائیے، اور اس سے ملتی جلتی جو امراض پیدا ہو رہے ہیں ان سے بھی حفاظت فرمائیے، تمام آفات سماوی و عارضی سے حفاظت فرمائیے، اور مولا اس مجمع کے گھر بار، بیوی بچے، بچے بچیاں، چھوٹے بڑے گھر میں ان کے خاندان میں جو افراد ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، اور بالعموم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے آپ اس کو توفیق عطا فرمائیے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے آپ اس کو ایسے پکڑ لیجئے جیسے قوم عاد و قوم ثمود کو آپ نے پکڑا ہے۔ آپ قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ طاقت والے ہیں، آپ کے انتقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اے پروردگار کرم فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، ہمارے گھروں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے کاروبار کو سنبھال دیجئے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے۔ اے اللہ گھروں میں جس جس طرح کی رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے اس کو دور فرمائیے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد، پیار محبت کی فضا زندہ فرما دیجئے، بڑوں چھوٹوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔